أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف کے بعد اب یہ سورہ انفال ہے، اور یہ پھر مدنی سورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ مکی سورتیں، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، اس طریقے سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بن جاتے ہیں. تقریباً 7 مرتبہ اس طرح سے یہ معاملہ اس شکل میں آیا ہے، مکی مدنی ایک گروپ، پھر مکی مدنی پھر دوسرا، پھر مکی پھر مدنی. بہرحال اس میں اپنی جگہ حکمت ہے، اور سوچنے اور سمجھنے والوں نے اس میں بھی بہت سے نکالے ہیں، تو اس کا اس وقت تفصیلی موقع نہیں ہے. اب 2 سورتیں آ رہی ہیں مدنی، سورہ انفال اور سورہ توبہ. سورہ انفال جو ہے اس میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات کا ذکر ہے، اور ان پر اللہ کی طرف سے تبصرہ اور رہنمائی. 10 رکوعوں کی سورت ہے، اور پوری کی پوری سورت غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے، یا اس سے متعلق مضامین. اس کے بعد جو سورت توبہ آئے گی، اس سورت توبہ میں گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو آپ کی مہم تھی، یہ آپ کی حیات طیبہ کا پہلا باقاعدہ غزوہ تھا، اور آپ کی حیات طیبہ کا آخری جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ تبوک ہے، اور اس کے تفصیلی حالات سورہ توبہ میں آپ کو ملیں گے. بہرحال اب ہم سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الأنفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، یعنی اس کی تقسیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الأنفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ ہی کا ہے اور اس کے رسول کا حق ہے. اصولی بات یہاں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فتح عطا کی ہے، اس کی غیبی مدد سے حاصل ہوئی ہے، اس نے فرشتے بھیجے اور 73 جو ہے اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تیر کانٹے سے لیس، اور یہ جو عظیم فتح اللہ نے عطا کی ہے، تو مال غنیمت اصلا تو اللہ اور رسول کا ہی حق ہے. لیکن بعد میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے، 10ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں مال غنیمت کی تقسیم کا فارمولہ بھی بتا دیا گیا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. لیکن شروع میں یہ بات کہی گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات میں بھی اصلاح کیا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. ایمان کا لازمی نتیجہ، اگر ایمان ہے یقین قلبی والا، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کو رب مان لیا تو اس کا ہر حکم بھی مانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ مان لیا تو آپ کی سنت کے مطابق اور آپ کو فالو کریں ہر معاملے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یقیناً سچے مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے نام لیا جائے اللہ کا تو ان کے دل دہل جائیں اللہ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے احساس سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے آیات اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائیں اللہ کی آیات، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. دیکھیے، ویسے تو مومن، ایک شخص نے زبانی کلمہ طیبہ کہہ دیا مسلمان ہو گیا، ہم کہیں گے مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اصل مومن وہ ہے جس کی اندرونی کیفیت یہ ہے، اللہ کا ذکر سامنے ہو تو اس کا دل اللہ کی عظمت کے خیال سے دہل جائے، اور آیات اللہ کی پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو. یہ شخص باطنی طور پر ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، ظاہراً اس کا کوئی پیمانہ نہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں جو ان کا رب ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی ہیں سچے اور پکے مومن، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور بخشش ہے اور بہت باعزت رزق ہے. اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخری حصے میں پھر ایک آیت ہے، وہاں بھی فرمایا، وہاں کچھ اور اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے پکے مومن. یہ اصل میں تصویر کے دو رخ ہیں بندہ مومن کے، ایک اس کا اللہ سے تعلق اور قلبی کیفیات، اور ایک اس کی خارج میں ایکٹیویٹی، جہاد اور قتال. یہ ایک حصہ، ایک رخ یہاں پر آیا، دوسرا رخ جہاد اور قتال اور ہجرت والا وہ آخر میں آئے گا. ان دونوں کو جمع کریں گے تو بندہ مومن کی تصویر مکمل ہوتی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، کہنے کو تو ہر شخص مومن بنا پھرتا ہے، لیکن سچا مومن اللہ کے نزدیک یہ ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اے نبی آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے بالکل حق کے ساتھ، ایک فیصلے کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ. یہ نکالا تھا کب؟ جب آپ نکلے ہیں اور اس سفر میں پھر معرکہ بدر پیش آیا. یہ تاریخی طور پر آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور ہوگا. یہ اصل میں تو ایک قافلے کے تعاقب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایسی 8 مہمیں بھیجی تھی کہ کفار کے جو قافلے شام کی طرف جاتے تھے اور جو یمن کی طرف جاتے تھے، قریش مکہ کے، ان کے پیچھے جو ہے آپ نے اپنے کچھ دستے بھیجے کہ انہیں احساس ہو کہ اب ان کے قافلے جو ہے محفوظ نہیں ہیں، ان کی دکھتی رت کو چھیڑا گیا ایک مقصد کے تحت، وہ بات آگے کھل جائے. چنانچہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ایسی ہیں، اور ان میں سے بعد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے. اور یہ جو واقعہ پیش آیا غزوہ بدر والا، یہ 9ویں مہم تھی، اور یہ قافلہ جب شام کی طرف جا رہا تھا، ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھے مشرکین مکہ کے، چنانچہ وہ اس قافلے کے ساتھ تھے اور چند افراد تھے. جب وہ جا رہا تھا شام کی طرف، بہت بڑا قافلہ تھا، اس وقت بھی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تھا، اور واپسی پر جب ہے آ رہا تھا تو پھر اب پھر تعاقب کا پروگرام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ نکلے، اور آپ کے ساتھ 313 افراد تھے، بالکل نہتے تھے. اس لیے کہ قافلے کا تعاقب کرنا ہے، کوئی جنگ تو تھی نہیں درپیش، جنگ کا تو کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہیں. نکالا اللہ نے حق کے ساتھ، اللہ کا اپنا ایک فیصلہ تھا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ایک حق کام کے واسطے، ایک مقصد تھا. راستے میں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ مکے سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل آیا ہے مدینہ کی طرف. اور ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان نے مکے میں میسج بھیج دیا، SOS میسج، کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، جاتے ہوئے مسلمانوں نے تعاقب کیا تھا، مجھے واپسی پر بھی اندیشہ ہے، اور مال بہت زیادہ ہے، مال تجارت، لہذا میری مدد کو پہنچو، مجھے خطرہ ہے مسلمانوں سے کہ واپسی پر بھی تعاقب ہوگا، اور شاید وہ ہمارا یہ مال جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. اس کے کال کے نتیجے میں ابو جہل کو موقع ملا، وہ ہاکس میں سے تھا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی یہ تو انہوں نے مسلمانوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، 8 مرتبہ پہلے انہوں نے ہمارے قافلوں کا تعاقب کیا ہے، اور اب یہ ہے، اور ایک موقع پر ہمارا ایک بندہ بھی ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے، نخلہ میں یہ واقعہ پیش آیا، لہذا اب جو ہے کوئی رعایت نہیں ہوگی. چنانچہ وہ لشکر تیار کر کے نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کافی آگے نکل آئے تھے، اور تب آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ وہاں سے لشکر آیا ہے، تب آپ نے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ ہوا، اور اس کے حوالے سے یہ بات آگے آ رہی ہے. فرمایا یجادلونک فی الحق کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان کی ایک جماعت کو یہ بات ناپسند تھی، ناگوار تھی.
کیا بات ناگوار تھی کہ جب مشورہ ہوا اور حضور نے فرمایا کہ دو لشکر ہیں، دو اس وقت ہمارے پاس موقع ہیں، یا ہم قافلے کا رخ کریں یا لشکر کا رخ کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس ایک کا تعاقب تم کرو گے، جس کا رخ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پر فتح ضرور دے دے گا، اب یہ تمہارا فیصلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی مشیت معلوم تھی، آپ کی بھی مشیت یہ تھی کہ رخ کیا جائے اب لشکر کا، جبکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو کر نہیں آئے تھے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ ہچکچا رہے تھے. اس وقت مشورے کے اندر پھر بہت سے صحابہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یہ ہے کہ اب اللہ کا نام لے کر اس لشکر کا مقابلہ کریں چاہے ہم نہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ دیا ہے تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو پھر صحابہ نے تقاریر بھی کی اور آپ کو کہا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کریں کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ جنگ کے لیے نکلو تو کہنے لگے کہ اذا بنتا وربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ہر قیمت پر آپ کے ساتھ ہیں اور ہر سب کچھ آپ کو نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں جو حکم کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر سے گھبرا رہے تھے. قرآن مجید جو ہے وہ زیادہ تر جو کمزوری کمی ہوتی ہے اسی کو پن پوائنٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں پر اس کی غلطی واضح ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کا موقع ہو. یجادلونک فی الحق، اور وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق بات میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا منشا کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ اس کے برعکس رائے دے رہے تھے. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے لے جا رہے ہوں، ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف. وہم ینظرون، اور موت کو وہ دیکھ رہے ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کی کیفیت یہ ہوگی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، انہا لکم، وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، فتح اللہ تمہیں دے گا. اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو، جو بھی فیصلہ کرو فتح ملیں گے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ وہ راستہ کہ جس میں کانٹا بھی نہ چبھے اس کو تم اختیار کرو، اس آپشن کو اختیار کرو. اب ظاہر بات ہے کہ تمام صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اکثر تو پورے دل و جان کے ساتھ حضور کے ساتھ تھے. چند ایک کے دل میں یہ خیال آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت فرما دی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تو چاہتا تھا کہ سچ کا بول بالا کر دے، حق کا بول بالا کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ سچ کر دے حق کو، حق کو سچ کر کے دکھا دے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور نیست و نابود کر دے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم کتنے ہی اسے ناگوار سمجھیں اور کتنا ہی انہیں ناپسند ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور جب تم فریاد کرنے لگے اپنے رب سے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو وہ پہنچا تمہاری فریاد کو. أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں مدد کو بھیجوں گا تمہارے لیے 1000 فرشتے جو لگاتار آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو. ولتطمئن به قلوبکم، اور تمہارے دل اس سے اطمینان پکڑے، مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا تمہیں تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے. باقی مدد تو اللہ کی طرف سے، وہ جیسے چاہے فراہم کرے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، سب پر حاوی ہے، حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنتا من، جبکہ اس نے تم پر ایک اونگ تاری کر دی جو اپنی طرف سے تسکین کے طور پر. یہ میدان بدر کی جو صورتحال تھی اس کا نقشہ کھینچا گیا، اس وقت جو صورتحال پیش آئی. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ابو جہل تو پوری تیاری سے آیا تھا، 1000 افراد اس لشکر میں تھے اور پوری جنگی تیاری، جسے کہتے ہیں ڈھال، نیزے، تلوار، ہر چیز جو اس وقت اویلیبل تھا سب ان کے پاس، اور رسالہ 100 گھوڑوں کا اس کا رسالہ تھا جس سے وہ اٹیک کرتے ہیں. مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں، دو گھوڑے اور وجہ بالکل صاف ہے. بعض لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے کے لیے نہیں نکلے تھے، حالانکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ بالکل قافلے ہی کے لیے نکلے تھے، اسی لیے جنگی تیاری نہیں تھی. 313 ہو صرف 8 کروانے اور گھوڑے دو، جب ظاہر ہے جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے اور باقی لوگ کیا ہیں، 8 تلواریں ہیں تو باقی تو نہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ بدر کے میدان میں پہنچ کر ابو جہل نے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہ پہلے وہاں پہنچ گئے اور پڑاؤ ڈال دیا، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. اگر کچھ عرصہ پہلے کوئی صاحب کسی نے عمرہ کیا ہو، آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، تو مکہ سے جو مدینہ کو ہستا جاتا تھا بدر رستے میں پڑتا تھا، اب تو طریق الہجرہ بن گیا ہے کہ جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے وہ ایک غیر معروف راستہ تھا، مشکل راستہ تھا، عام لوگ اختیار نہیں کرتے تھے، اس سے آپ نے ہجرت کی تھی اور مکہ سے مدینہ پہنچے تھے. اب جو ٹریک ہے اصل میں ہائی وے جو بنی ہے وہ اس کے مطابق بنی ہے، لیکن پرانا راستہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا رابط کے مقام پر پھر وہ بدر کے پاس سے گزرتا تھا. تو ادھر سے جو لشکر مکے سے نکلا ہے ابو جہل کا، وہ بدر تک پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ فاصلے پر تھے، انہوں نے بدر میں پڑاؤ ڈال دیا. ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں 313 کے ساتھ. پہلے زیادہ اچھی پوزیشن انہوں نے لے لی، جو ذرا ہائٹ پر تھی، بہتر پختہ جگہ تھی، وہ سنبھال دی. پانی کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا. مسلمان بعد میں پہنچے تو نشیب میں جہاں ریتلی زمین تھے، پاؤں دھنستے تھے، تو بہرحال وہاں ایک صورت حال ہوئی کہ اللہ کی طرف سے پھر موسلادھار بارش ہوئی. اس کے نتیجے میں نیچے جو ریت والا علاقہ تھا وہ سٹیبل ہو گیا، مسلمانوں کو پانی مل گیا، انہوں نے پانی خوب موسلادھار بارش ہوئی، نہائے دھوئے پانی کا ذخیرہ کر لیا. جس جگہ کفار کا پڑاؤ تھا وہاں پھسلن ہو گئی، وہ پکی زمین تھی. تو اب جو ہے سچویشن بدل گئی. اب اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے کہ اس یغشی کو منوا سامان تمن، جبکہ اس نے تم پر ایک اونگ تاری کر دی اپنی طرف سے تسکین کے طور پر. این لڑائی سے قبل صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے ایسی اونگ تاری ہوئی، اور اس کے بعد جب اس سے نکلے ہیں تو ہشاش بشاش ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ پرجوش ہے، اور جو خوف تھا دشمن کا کہ ہم نہتے ہیں وہ اقتدار ہے اور یہ کچھ ہے، وہ سارا خوف ذہن سے نکل چکا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے بلندی سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے خوب پاک صاف ہو جاؤ، وضو کرو، غسل کرو، نہاؤ دھو. وَيُذْهِبْ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دو تم اپنے سے شیطان کی نجاست. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو وہ مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، تو اہل ایمان کو جمائے رکھو، ان کے دلوں کو بھی ثبات دو، ان کے قدموں کو بھی جمائے رکھو. سألتی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا. سب یہ ایک بڑا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے، جب دشمن کے دل میں رعب اور دہشت ہو جائے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں رہ جاتے ہیں. سألتی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، تو ضربے لگاؤ ان کی گردنوں پر. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں سے، کہ ان کی گردنوں پر ضربے لگاؤ. وضربوا منہم کل بنان، اور ضرب لگاؤ ان کے ایک ایک پور کے اوپر، ایک ایک جوڑ اور جسم کے ہر حصے کے اوپر. اور صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے حملہ کرنے کے لیے اور پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور اس وقت تو ہے اکثر کے ہاتھ میں تو صرف چھڑی تھی، وہ ڈنڈا تھا بس، اس لیے کہ بس یہ میسر آیا. تلواریں تو 813 میں سے 8 تلواریں ہیں تو وہ کہاں ہوں گی. ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت مول لی ہے اللہ کی، دشمنی کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی دشمنی رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ کی سزا بہت سخت. ذلکم فذوقوه، اب کفار سے خطاب، یہ تو تم نے چکھ لیا نقد مزہ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا، یہ تو دنیا کا تھا، 70 ان کے ڈھیر ہوئے اور ان میں بڑے بڑے سردار، بہت صاحب حیثیت لوگ تھے. مسلمانوں میں شہادت جو ہے وہ کل 14 افراد کی ہوئی اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، 70 ڈھیر ہو گئے، 70 قیدی بن گئے، باقی بھاگ گئے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو تم نے شکست کا مزہ چکھ لیا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا، اور کافروں کے لیے اصل عذاب تو وہ جہنم کا ہے، وہ آخرت کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتاً کفروا زحفاً، اہل ایمان جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھنا مت پیٹ پھیرنا ان سے، پیٹ پھیر کر بھاگنا، میدان جنگ سے فرار ہونا اس کی اجازت نہیں ہے. جب ایک دفعہ مقابلہ ہو گیا تو ڈٹ جاؤ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن اپنی پیٹھ پھیر لے یعنی فرار ہونے کی کوشش کرے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یا تو یہ کوئی جنگی چال کا حصہ ہے کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیچھے ہٹنا بعض اوقات ہوتا ہے اور وہ اس جنگی اسکیم کا حصہ ہوتا ہے، اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، یا کسی جماعت کی طرف سمٹنا ہو کہ پیچھے سے اور کمک آ رہی ہے اور مدد آ رہی ہے اور لشکر آ رہا ہے تو تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان کے ساتھ مل کر لڑائی کریں. یہ دو صورتیں تو ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے سوا پیچھے ہٹنا اور واپس پھرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور وہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا اور پیٹھ پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، فقط با بغضب من اللہ، تو وہ لوٹا اللہ کا غضب لے کر، وہ مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. بات تو صحیح ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اور اے نبی جو آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تھی جس وقت پھینکی تھی، تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی. جنگ شروع ہونے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت بھر خاک اٹھا کر شاہد الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی ہے، اور وہ کوئی بلٹ کی طرح سے تھی، کیا تھی، ان کے جو ہے اوسان قطع ہو گئے اور بالکل ہی وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. تو وہ فرمایا کہ وہ جو مٹھی آپ نے ایک پھینکی تھی خاک کی، وہ آپ نے نہیں، وہ اللہ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے، ان کے جوہر نمایاں کرے، انہیں اچھے اس امتحان سے گزارے اور انہیں انعامات سے نوازے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ تو ہو چکا معاملہ، اور جان دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، ڈھیلا کر دیتا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تو تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس پہنچ گیا. ابو جہل نے یہ بات کہی تھی جب اس نے دیکھا کہ 313 مسلمان نہتے آج قابو آ گئے ہیں. یہ تو نکلے تو تھے قافلے کے لیے اور نہتے نکلے تھے، لیکن اب آ گئے ہیں اور لڑائی بھی ہمارے سامنے ہے. اس کو اپنی فتح کا کامل یقین، 101% جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا آج معلوم ہو جائے گا کہ اس کے حق پہ کون ہے، جو جیتے گا وہی حق پر ہے اور جو ہارا وہ گویا کہ دوسرے سائڈ پر ہے، وہ غلط تھا، آج ثابت ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا فیصلہ آ گیا تمہارے سامنے. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تو آ گیا. فقط جاءکم الفتح، اللہ نے فیصلہ دے دیا کون حق پر ہے، تمہارے اپنے معیار کے مطابق. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو اس میں تمہاری بہتری ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم نے پھر یہی کچھ کیا تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے، یعنی دوبارہ آؤ گے اور دوبارہ حملہ کرو گے تو پھر ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا یہ جتھا، یہ بڑی تعداد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے بہت ساروں کو لے آؤ، فوج 1,000 سے 3,000 کر لو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جان لو کہ اللہ کی معیت اس اہل ایمان کو حاصل ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا میں یہیں پر اتفاق کر رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و